السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. فیس بک نے پاکستان کی ایک درخواست مسترد کر دی ہے. وائس آف امریکہ سے خصوصی رابطے میں فیس بک نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے جو فیس بک پر توہین مذہب اور دوسرا قابل اعتراض مواد شاعت روکنے سے متعلق تھی. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
داعش کے خلاف پاکستان نے بھی مدد کی، عراقی سفیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
خیبر ایجنسی کی سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، جوابی کارروائی میں 2 حملہ اور ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر عمران خان اور طاہر القادری کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق بل سینٹ میں منظوری کے لیے تیار. میں ہوں لاہور سے سمیرا لطیف.
اور دوسری اہم خبروں میں، اسرائیلی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے جمعے کے روز یروشلم شہر میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا، جبکہ اسرائیلی پولیس نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر عائد پابندی میں مزید نرمی کرتے ہوئے امریکی شہریوں کے مزید کئی رشتے داروں کو پابندی سے مستثنا قرار دے دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے سے الگ کرنے کے اپنے فیصلے میں تبدیلی کا کوئی وعدہ نہیں کر رہے. اسی وجہ سے فرانس کے ان کے دورے کے پہلے دن کچھ مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے. امریکی عہدیداروں اور ان کے درجنوں عالمی شراکت داروں کے درمیان 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا ہے، جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ داعش کے خلاف دباؤ کیسے بڑھایا جائے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے خلیج فارس کے علاقے میں اپنا 4 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے لیے عراقی سفیر علی یاسین نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھی مدد فراہم کی ہے. عراقی سفارتخانے میں صحافیوں کے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اس خطے میں داعش کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں عراق کے سفیر علی یاسین محمد کریم نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف عراقی فورسز کو ملنے والی کامیابی میں دنیا کے کئی دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان نے بھی مدد کی. وفاقی دارالحکومت کے ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع عراق کے سفارت خانے میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں سفیر علی یاسین محمد کریم نے کہا کہ داعش کے خلاف فتح صرف عراق کی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ ان کے بقول پاکستان نے اس جنگ میں عراق کی بہت مدد کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور عراق کا دشمن مشترک ہے.
We share the same enemy with Pakistan and there is military just like intelligence cooperation between Iraq and
عراقی سفیر نے کہا کہ داعش کے خلاف عراق اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے سے متعلق تعاون ہے. اس کے علاوہ پاکستان عراق کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی میں بھی مدد کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں بھی پاکستانی فوج کی طرف سے مدد فراہم کی جا رہی ہے. سفیر کا کہنا تھا کہ عراق میں داعش کے جنگجوؤں میں دنیا کے لگ بھگ 100 سے زائد ممالک کے شہری شامل تھے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی اطلاعات بھی آتی رہی ہیں کہ داعش کے لیے لڑنے والوں میں پاکستانی شہری بھی شامل تھے اور کیا ان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں دیا. البتہ سفیر علی یاسین محمد کریم کا کہنا تھا کہ آپ کو ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ملیں گے.
پاکستان پرووائڈنگ اس ٹریننگ فار اور پائلٹس دے آر جسٹ لائک گیٹنگ ٹرینڈ ہیر.
عراقی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان عراق کی فضائیہ میں شامل پائلٹس کو بھی تربیت فراہم کرتا رہا ہے. پاکستان کو بھی داعش کے خطرے کا سامنا ہے. عراقی سفیر کا کہنا تھا کہ اس بارے میں بغداد اور اسلام آباد انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور یہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان کی طرف سے اگرچہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں داعش کی منظم موجودگی نہیں ہے، لیکن اس تنظیم سے وابستہ کئی مشتبہ دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں یا تو مارے گئے ہیں یا انہیں گرفتار کیا گیا۔ ملک میں دہشت گردی کے کئی واقعات کی ذمہ داری بھی داعش یا اس سے جڑی تنظیم لشکر جھنگوی العالمی قبول کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں بلوچستان سے اغوا کے بعد چینی جوڑے کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی۔ پاکستانی عہدیدار کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے مشرقی علاقے میں داعش خراسان اپنے قدم جما رہی ہے اور اس تنظیم کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ دریاسنا عراق کے سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل میں داعش کے خلاف کامیاب کارروائی کے بعد اب تعمیر نو کے کام میں بھی عالمی برادری ان کے ملک سے بھرپور تعاون کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فیس بک نے پاکستان کی ایک درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان نے جعلی اکاؤنٹس بنا کر فیس بک پر توہین مذہب اور دوسرے قابل اعتراض مواد کی اشاعت روکنے کے لیے فیس بک انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے صارفین کے اکاؤنٹس موبائل فون نمبر سے منسلک کر دے تاکہ ڈیٹا بیس کے ذریعے ان کا کھوج لگا کر ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی تابندہ نعیم نے اپنی ایک ای میل میں فیس بک انتظامیہ سے پوچھا تھا کہ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے اس مطالبے پر ان کا کیا رد عمل ہے اور حال ہی میں پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ فیس بک کے نائب صدر کی ملاقات کیسی رہی۔ تو فیس بک کے ترجمان کرسٹیان چین نے اپنے جوابی ای میل میں کہا کہ فیس بک انتظامیہ نے پاکستانی حکومت کا یہ مطالبہ اپنے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے پیش نظر مسترد کر دیا ہے۔ فیس بک کی ای میل میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستانی عہدیداروں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہم کسی بھی نئے فیس بک اکاؤنٹ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کے موبائل فون نمبر سے منسلک کر دیں تاکہ جعلی اکاؤنٹس کے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ ہم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کو حکومت کی غیر ضروری اور حد سے زیادہ مداخلت سے تحفظ فراہم کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حکومت کی درخواست سے متعلق ضابطے کی ہماری کارروائی میں بدستور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ دنیا بھر میں ایک جیسی ہے۔ اس میٹنگ میں اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ فیس بک پاکستان میں چھوٹے کاروباروں اور ڈیولپرز کی مدد اور ڈیجیٹل لٹریسی کے فروغ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت مخالف جماعتوں نے اسلام آباد میں اپنے ایک مشترکہ اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ تمام پارٹیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وزیراعظم اپنے خلاف رپورٹ سے متعلق قوم سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان میں حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے چیمبر میں جمعے کو ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد خورشید شاہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر تحقیقات میں ان کے خلاف کچھ کہا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم، ملک کے سربراہان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے قوم سے۔ یقیناً میاں صاحب نے قوم سے وعدہ کیا، مگر آج وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا کہ میں مستعفی نہیں ہوں گا، مگر قوم آج ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نظام چلنا چاہیے اور اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے پر ہی انتخابات ہونے چاہئیں۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔
پوری اپوزیشن متفق ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے، بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سازش، نہیں، پوری اپوزیشن متفق ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، اور سسٹم کو ڈی ریل کرنا ہمارا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کی۔
اس پر سب متفق ہے اور ہم انشاءاللہ جمہوریت کا ساتھ دیں گے۔
لیکن ان کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عدالت ان کے تحفظات کو سنے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جاتی رہی ہیں اور سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں انہیں نااہل قرار دے کر انتخابات سے باہر کیا گیا، لیکن ان کے بقول انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر یہ موقف اختیار کیا کہ نہ صرف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم متنازع تھی بلکہ ان کے بقول جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی مخالفین کے بے بنیاد الزامات کا مجموعہ ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں پیش کی تھی اور اب اس پر بحث کا آغاز 17 جولائی سے ہوگا، جس میں فریقین رپورٹ کی بنیاد پر اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں پر سن 2014 کے دھرنے میں پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ عدالت پہلے ہی ان دونوں کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی ایک عدالت نے حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کو دہشت گردی کے ایک مقدمے میں عدالت میں پیش نہ ہونے کی بنا پر ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یہ حکم جمعے کو ان کے خلاف زیر سماعت دہشت گردی کے الزام کے تحت درج ایک مقدمے میں عدالت کی طرف سے متعدد بار بلائے جانے پر پیش نہ ہونے پر جاری کیا ہے۔ عدالت پہلے ہی عمران خان اور طاہر القادری کو اس مقدمے میں اشتہاری قرار دے چکی ہے، جس میں ان پر الزام ہے کہ 2014 میں اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کے دوران ان کی جماعتوں کے کارکنوں نے اسلام آباد پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار عصمت اللہ جونیجو پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں پر پارلیمان کے قریب واقع سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور اسلام آباد میں واقع سرکاری ٹی وی اسٹیشن کی عمارت پر حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عدالت نے پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو عمران خان اور طاہر القادری کی جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں سیاسی رہنماؤں کی طرف سے عدالت میں جمعے کو کی جانے والی کارروائی پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن قبل ازیں عمران خان اور طاہر القادری ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہ مقدمہ ان کے خلاف سیاسی وجوہات کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے رکن فیصل حسین چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں اگر پرچے درج ہوں گے اور اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، خاص کر جمہوری دوروں میں اگر پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے وہ ATC ATA میں انسداد دہشت گردی کی ایکٹ لگا کے پرچے کرائے جائیں، یہ تو کسی طور پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ بیکاز عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں اور عدالتوں کو دیکھنا چاہیے پروسیجر انیشیٹ کرنے سے پہلے، کہ اور یہ عدالت کی بنیادی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کوئی بھی کیس دیکھیں کیا وہ انسداد دہشت گردی کا کیس ہے۔
واضح ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں نے اگست 2014 میں ملک میں 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمان کی عمارت کے باہر مسلسل کئی ہفتوں تک احتجاجی دھرنا دیے رکھا، لیکن بعد ازاں طاہر القادری نے اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور عمران خان نے بھی دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیلی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے جمعے کے روز یروشلم شہر میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا، جبکہ اسرائیلی پولیس نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میکی روزمین فیلڈ نے بتایا کہ حملہ آوروں نے مسجد اقصی کی طرف فرار ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا،
All 3 terrorists were shot and killed. What we know is they were armed with an automatic weapon, with a Carl Gustav weapon, as well as knives, and they also attempted to stab a number of people here at the
Roseman Feld keh rahe hain ke teenon dehshatgardon ko goli maar kar halak kar diya gaya. Jahan tak hame maloom hai unke paas khudkar hathiyar aur chaqu the. Unhone wahan maujood bahut se logon ko chura ghoompne ki bhi koshish ki. Surat-e-haal ab qabu mein hai. مسجد اقصی کا علاقہ بند کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں پولیس وہاں تعینات ہے۔ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے باعث مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فیس بک لائف سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا، تو فیس بک لائف سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے کچھ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ عراقی عہدیدار انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے ایسے اقدامات کو کم اہمیت دے رہے ہیں جن میں موصل شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کرانے کے دوران کئی شہریوں کی ہلاکت اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کی بات کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
عراق کے فوجی حکام نے جمعرات کو پینٹاگان کے دورے کے موقع پر موصل میں عام شہریوں کی ہلاکت کا الزام داعش کے جنگجوؤں کی حکمت عملی پر عائد کیا جو وہ عراقی فورسز کے قریب آنے پر اختیار کرتے ہیں۔ بغداد آپریشن کمانڈ اور وزارت داخلہ کے ترجمان جنرل سعد مان ایک مترجم کے ذریعے بتاتے ہیں، انہوں نے معصوم شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ واقعتاً یہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو پکڑ لیتے ہیں، انہیں انسانی ڈھال بناتے ہیں۔ وہ ہماری پیش رفت روکتے ہیں کہ ہمیں عام شہریوں کے درمیان ہدف بنائیں اور پھر اس کا الزام ہم پر عائد کرتے ہیں۔ تاہم جنرل سعد نے پینٹاگان میں صحافیوں کو بتایا کہ بعض ویڈیوز میں جہاں عراقی فورسز کو داعش کے مشتبہ جنگجوؤں کو مار پیٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، عراقی عہدیداروں نے بعض فوجی اراکین کو معطل کیا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چھ مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر عائد پابندی میں مزید نرمی کرتے ہوئے امریکی شہریوں کے مزید کئی رشتہ داروں کی وہ پابندی سے مستثنی قرار دے دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابتدائی حکم نامے میں دادا دادی اور نانا نانی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے امریکہ میں اپنے خاندان کے پاس آنے کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ہانولولو کی ضلعی عدالت کے جج ڈیرک واٹسن نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں حکومت سے کہا ہے کہ چھ مسلمان ملکوں سے آنے والے دادا دادی اور نانا نانی سمیت دیگر رشتہ داروں کی امریکہ میں اپنے رہنے والے رشتہ داروں کے پاس آنے پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔ جج ڈیرک واٹسن نے یہ فیصلہ امریکی ریاست ہوائی کی حکومت کی درخواست پر سنایا ہے، جس نے عدالت سے امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تشریح کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے تحت عدالت نے صدر ٹرمپ کے 6 مارچ کے حکم نامے کو جزوی طور پر بحال کر دیا تھا۔ اس حکم نامے کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے 6 مسلمان ملکوں لیبیا، ایران، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر 90 روز کے لیے اور ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کی امریکہ آمد پر 120 روز کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرانس کے بیسٹیل ڈے تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے، جس میں امریکی فوجیوں کی جنگ عظیم اول میں شرکت کی 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ان تقریبات میں فرانس کے دارالحکومت میں ایک شاندار پریڈ بھی شامل ہے، جس میں فرانسیسی فوجی، فوجی بینڈ اور امریکی جیٹ طیاروں کا فلائی پاسٹ شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے سے الگ کرنے کے اپنے فیصلے میں تبدیلی کا کوئی وعدہ نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے فرانس کے ان کے دورے کے پہلے دن کچھ مشکل صورتحال پیدا ہوئی۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
آب و ہوا اور تجارت پر اپنے میزبان کے ساتھ گہرے اختلافات نے صدر ٹرمپ کے ایک اچھے دورے کو متاثر کیا۔ اٹلانٹک بھر میں روس اور ان کی صدارتی مہم کے بارے میں سوالات ہوتے رہے، لیکن مسٹر ٹرمپ آب و ہوا کے پیرس معاہدے سے الگ ہونے کے اپنے فیصلے کے بارے میں فرانس کے خدشات سے بھی نمٹے۔
Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens. But we will talk about that over the coming period of time.
پیرس معاہدے کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا،
سور کلیما نو کنیسون نو
آن کلائمیٹ
آب
و ہوا پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اختلافات کیا ہیں. ہم نے کئی بار اس پر ایک دوسرے سے بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا اہم ہے کہ ہم اس موضوع پر کیسے پیش رفت کر سکتے ہیں. میں صدر ٹرمپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں. یہ الفاظ تھے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے. دونوں رہنما بظاہر اچھی شروعات کرنے کے خواہاں تھے. صدر ٹرمپ نے کہا,
The United States remains committed to being a leader in environmental protection.
توانائی کی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی میں پیش رفت کرتے ہوئے امریکہ ماحولیاتی تحفظ کے ایک رہنما کے طور پر اپنی وابستگی پر قائم ہے, اور میں مزید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دونوں ملکوں اور ہمارے درمیان دوستی ٹوٹ نہیں سکتی. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. فرانس نے صدر ٹرمپ کا اسی انداز سے خیر مقدم کیا جو وہ صرف اپنے انتہائی ممتاز مہمانوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے. یہ دورہ مسٹر میکرون کے لیے بھی اہم ہے. انہیں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک مضبوط لیڈر ہیں جو نئی امریکی قیادت سے معاملات طے کر سکتے ہیں, خواہ اختلافات کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں. جمعے کے روز مسٹر ٹرمپ باسٹل ڈے کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں جو اس سال جنگ عظیم اول میں امریکہ کی شمولیت کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر امریکہ کے لیے بھی اہم ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی عہدیداروں اور ان کے درجنوں عالمی شراکت داروں کے درمیان 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا ہے, جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف دباؤ کیسے بڑھایا جائے. داعش کے خلاف 72 ممالک کے اتحاد کا اجلاس اس ہفتے ایسے میں واشنگٹن میں ہوا جب عراق نے داعش کے خلاف موصل میں مہینوں پر محیط جنگ کے بعد فتح کا اعلان کیا تھا. وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے لیے نام و نگار نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
عراقی فورسز نے اتوار کو موصل شہر کو داعش سے آزاد کراتے ہوئے فتح کا اعلان کیا تھا. اس ہفتے داعش مخالف اتحاد میں شامل رکن ممالک نے اس انتہا پسند گروپ کا عراق اور شام سے مکمل کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. داعش مخالف عالمی اتحاد کے لیے امریکہ کے نمائندے بریٹ میگر کے الفاظ, اگر آپ مرحلہ وار سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہم پہلے مرحلے میں ہیں تو ہم اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو شکست دینا چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ داعش کے پاس کوئی زمینی علاقہ موجود نہ ہو, وہ ہمارے لیے مزید خطرہ نہ بن سکے. ہم داعش کو شکست دیں اور مجموعی طور پر خانہ جنگی کی صورتحال میں بہتری لائیں اور جنگ بندی کے ذریعے علاقے میں تناؤ کم کریں. اس کے بعد ہی ایک قابل بھروسہ سیاسی عمل شروع کر سکتے ہیں. ہماری اگلی ترجیح آزاد کرائے گئے علاقوں کو مستحکم بنانا اور ان علاقوں کے لیے مدد فراہم کرنا ہے. ایک بار پھر بریٹ میگر کے الفاظ,
Our basic goal is to establish the conditions that will allow the local population,
ہمارا بنیادی مقصد داعش کے قبضے سے آزاد ہونے والے علاقوں میں مقامی آبادی کو اپنی زندگی دوبارہ اپنے ہی علاقے میں شروع کرنے میں مدد دینا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو رضاکارانہ طور پر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے اور اب واپس گھروں کو آ رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کے بہاؤ کو روکنے اور انتہا پسند پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید وسائل درکار ہیں. اٹلانٹک کونسل سے وابستہ جیسمن ایل گیمل کے الفاظ, ہم زیادہ سے زیادہ غیر روایتی وسائل کی طرف جا رہی ہیں, جیسے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کرنا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت کے لیے مزید وسائل مختص کرنا تاکہ تنہائی کے شکار ان کے پروپیگنڈا سے متاثر افراد کے حملوں کو روکا جا سکے. امریکہ نے گزشتہ روز کہا کہ وہ عراق کے لیے مزید $119 ملین امداد بھجوا رہا ہے. سال 2014 کے بعد عراق کے لیے امریکہ کی امداد 1.4 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری.
عراقی شہر موصل کی داعش سے آزادی اور مستقبل کے منظرنامے کی خبریں اور تجزیے امریکی اخبارات, جرائد اور نیوز ویب سائٹس پر نمایاں رہے. واشنگٹن پوسٹ نے امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کے حوالے سے لکھا کہ داعش سے موصل کو آزاد کرانے کے لیے 9 ماہ کی شدید لڑائی کے بعد عراق کے اس دوسرے سب سے بڑے شہر سے دھماکہ خیز مواد اور دیگر ہتھیاروں کو مکمل طور پر صاف کرنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں. خبر میں کہا گیا ہے کہ شہر پر 3 سال کے قبضے کے دوران داعش نے موصل کے بہت سے حصوں میں بارودی سرنگیں بچھائیں. شدید لڑائی کے باعث شہر میں بہت بڑی تعداد میں ایسا اسلحہ بکھرا ہوا ہے جس میں کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہینڈ گرینیڈز. موصل پر داعش کے قبضے کے دوران جو سن 2014 میں شروع ہوا، جنگجوؤں نے سڑک کے کنارے نصب کیے جانے والے بم بنانے میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اقوام متحدہ اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ہتھیاروں سے شہر کو پاک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ اس کام کے لیے درکار ماہرین اور ذرائع کی کمی موصل کو دھماکہ خیز مواد سے پاک کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی کمپنیوں کے ملازمین کے ساتھ کام کرنے والے عراقیوں کو دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طور پر ٹھکانے لگانے کی تربیت حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ اس کام میں مصروف عراقی سیکیورٹی حکام کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے اس انکشاف کے بعد کہ انہوں نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران روس سے تعلق رکھنے والی ایک وکیل سے ملاقات کی جو انہیں ان کے والد کی ڈیموکریٹک پارٹی کی مخالف امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف مواد فراہم کرنا چاہتی تھیں، امریکی میڈیا میں زور و شور سے بحث جاری ہے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے سی این این نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ ٹرمپ جونیئر کا کہنا ہے کہ اب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس معاملے کو مختلف انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سے متعلق امریکی جرید نیوز ویک نے اپنی خبر میں لکھا، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف پر لگنے والے الزامات کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف کے ایک رہنما عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں، لیکن نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے یا ان کے خاندان کے کسی فرد نے غیر قانونی طور پر دولت جمع نہیں کی اور تمام مالی معاملات قانونی طور پر کیے گئے تھے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ زمانوں کی تاریخ اکثر اس دور کے فن تعمیر سے بھی جھلکتی ہے۔ غار کے دور سے نکل کر انسان نے گھر بنائے تو اپنے آرام کے لیے ان کی تعمیر میں رد و بدل کرتا چلا گیا، اور پھر یوں ہوا کہ مکان کی پہچان مکین سے ہونے لگی۔ آج بھی دنیا بھر میں تاریخی اور عظیم شخصیات اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں اہم قومی اور معاشرتی اثاثہ خیال کی جاتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس اثاثے کی دیکھ بھال اس طور کی جائے کہ یہ محفوظ رہے۔ چنانچہ ان عمارتوں کی تجدید کا عمل جاری رہتا ہے، اور کچھ ایسا ہی معاملہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی ایک رہائش گاہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ خوبصورت کاٹیج 1842 میں گوتھک طرز پر تعمیر کیا گیا، اور خانہ جنگی کے دوران موسم گرما میں صدر لنکن یہیں قیام کرتے تھے۔ امریکہ میں لوگوں کو غلام بنانے کے خاتمے کے فرمان پر صدر لنکن نے اسی گھر کے ایک کمرے میں دستخط کیے۔ اس فرمان کو عرف عام میں ایمینسپیشن پروکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نیو یارک کے اتھاکا کالج کی ایک ٹیم نے 2 ہفتے اسی کاٹیج میں بسر کیے۔ کسی بھی عمارت کی تجدید کے لیے اس کی ہر چیز کی پیمائش ضروری ہوتی ہے، تاکہ دروازے، کھڑکیاں، سیڑھیاں اور چمنیاں مرمت کی جائیں یا تبدیل کی جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہ رہے۔ ایک زمانے میں ان پیمائشوں میں مہینوں لگ جاتے تھے، مگر اب یہ کام دنوں میں ہو جاتا ہے، اور وجہ ہے جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ لیزر کیمرے۔ لنکن کاٹیج کی تجدید کے لیے پہنچنے والی ٹیم نے بھی لیزر کیمروں کی مدد سے دروازوں، دیواروں، چھتوں اور چمنیوں کو سکین کیا۔ اس پروجیکٹ کے لیڈر مائیکل راجرز فزکس کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کیمروں نے بہت سے ماہرین کی جگہ لے لی ہے۔
What we do is scan from inside each room from 2 places so that we get full coverage of the room.
ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر کمرے کو اندر سے 2 مقامات سے سکین کرتے ہیں تاکہ کمرے کی پوری پیمائش حاصل ہو جائے، اور باہر سے ہم اس عمارت میں ارد گرد کے غالباً 12 مختلف مقامات کو سکین کریں گے۔ راجرز کہتے ہیں کہ تمام سکینز کو ایک سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جاتا ہے، ایک سافٹ ویئر کے ذریعے انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے، اور عمارت کی 3D تصویر میں لاکھوں ایسے نقطے بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 5 ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ماہرین اسے زوم کر کے خاص پیمائش کر سکتے ہیں۔ لنکن کاٹیج کے مینیجر جیفری لیری کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے وہ چیزوں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد لے سکتے ہیں۔
We could go into a certain room and pick out any sort of architectural feature and then have a record of the changes.
ہم کسی خاص کمرے میں جا کر کسی تعمیراتی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلیوں یا اس کی تاریخ کا ریکارڈ حاصل کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لنکن کاٹیج کی تجدید کے اس منصوبے کے لیے فنڈ اتھاکا کالج نے فراہم کیے ہیں. اور راجرز کہتے ہیں کہ $95,000 کے اس کیمرے کا مزید استعمال کیا ہے یہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاک افغان سرحد پر جمعے کے صبح مسلح عسکریت پسندوں نے، جن میں دو خود کش بمبار بھی شامل تھے، ایک پاکستانی چوکی پر حملہ کیا جس میں دو فوجی زخمی ہو گئے. فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا ہے کہ جوابی کارروائی میں دو دہشت گرد مارے گئے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
حکام نے بتایا کہ پاک افغان سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر متعدد دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق دہشت گردوں میں دو خودکش حملہ آور بھی تھے جو جوابی کارروائی میں مارے گئے. سرحدی علاقے جڑوبی کی مستعدہ چوکی پر ہونے والے حملے میں دہشت گردوں کے ساتھ جڑپ میں دو فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مقامی قبائلی اور خیبر ایجنسی کے انتظامی عہدیداروں نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی جس چوکی پر حملہ کیا گیا ہے وہ پاک افغان سرحد سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد سرحد پار افغانستان سے آئے تھے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی دڑے جماعت الاحرار نے ذرائع ابلاغ کو جاری کردہ بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. جماعت الاحرار اس سے قبل بھی خیبر ایجنسی اور دیگر قبائلی علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں. پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ پاک افغان سرحد کی ان مقامات پر باڑ لگوانے اور سرحدی چوکیاں تعمیر کرنے سے سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی پر قابو پایا جا سکتا ہے. ادھر وفاق کی زیر انتظام قبائلی علاقوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کمیشن کے عہدیداروں نے ممن ایجنسی کے علاقے کندہاروں میں علاقائی ذمہ داری کی قوانین کے تحت بے گناہ قبائلیوں کی پکڑ دکڑ اور انہیں ہراساں کرنے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس سلسلے کو بالفور بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جاری مہم رد الفساد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹیلیجنس کی رپورٹ پر ڈیرہ غازی خان میں کارروائی کے دوران کئی سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے جن میں دو خواتین بھی شامل ہیں. اس کارروائی میں بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا. لاہور سے یہ تفصیل دے رہی ہیں سمیرہ لطیف.
آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیانیہ کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت ڈیرہ غازی خان میں پاکستان رینجرز، پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مشترکہ آپریشن کیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے دو سہولت کار گروہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان گرفتار سہولت کاروں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں. دفاعی تجزیہ نگار زاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی یہ ایک لمبی جنگ ہے جس میں حکومت کو ایک دیرپا پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کو مکمل طور پر شکست دی جا سکے.
یہ ہے مطلب ایک سیریس سچویشن کہ جو ہے یہ ابھی تک اس قسم کی گروہ یہاں سے کاروائی کر رہے ہیں. جب ٹیرزم کے خلاف لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے آپ کی یہ ضروری نہیں ہوتی کہ تمام جو ہے اس قسم کے جو ہے سیلز وہ ختم ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں ہم دیکھا ہے تو یقینی طور پہ ان کی ایسے جو ہے گروہ موجود ہیں جو کہ سپلٹ بھی ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ جو ہے یہاں پہ لیول آف وائلنس بہت کم ہو گئی کافی حد تک, لیکن یہ اس قسم کے گروہ باقی ہیں اور یہ ایک لمبی لڑائی ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ایک کمپریہنسو جو ہے اسٹریٹجی بنانی چاہیے.
آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار گروہ سے غیر قانونی ہتھیار بڑی تعداد میں برآمد ہوئے ہیں جن میں گولہ بارود شامل ہے. اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی وردیاں بھی برآمد کی گئی ہیں. فوج کے مطابق ہتھیار اور گولہ بارود پنجاب اور سندھ میں دہشت گردی کی بڑی کاروائیوں میں استعمال کیے جانے تھے. سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
سمیرہ لطیف نے ایک اور رپورٹ بھی دی ہے کہ وفاقی محتسب کی قائم کردہ ٹاسک فورس نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دو بل تیار کیے ہیں جنہیں منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا. ٹاسک فورس کی چیئرمین پرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ ان قانونی مسودوں کی تیاری میں متعلقہ کمیونٹی کے نمائندوں سے مشاورت کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق بل میں کہا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کو نادرہ کے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ پر اپنی صنف درج کروانے اور اس کو تبدیل کروانے کا اختیار ہوگا، اور خواجہ سراؤں کو ملازمت دینے سے انکار یا برطرف کرنے کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی، جبکہ تعلیمی اداروں اور ملازمت میں ان کے 3% کوٹے کو مقرر کیا جائے گا. بل میں یہ بھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے علیحدہ حوالات اور جیل میں علیحدہ سیل قائم کیے جائیں گے. خواجہ سراؤں کی رہنما الماس بابی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں کو اپنی فلاح و بہبود کے لیے خود کام کرنا ہوگا.
سینٹ میں بل کریں، جتنے مرضی بل پاس کر لیں، خواجہ سراؤں کو چاہیے سب سے پہلے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس کو چاہیے ایجوکیشن. امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا، اپنے کو جاب بھی حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کی ایجوکیشن ہے. تو وہ تو پہلے چلو وقت گزر گیا، جو گزر گیا، جو جنریشن آ رہی ہے اسے بہت کوالیفائڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کو مانگنا نہ پڑے. تو دوسرے، جب تک جتنے مرضی بل کر لیں لیکن خواجہ سراؤں کو اگر سیلف ریسپیکٹ ہے تو وہ خود سے وہ ان کو کرنا پڑے گا کچھ. جب تک وہ خود نہیں اٹھیں گے، خود ان میں کریج نہیں ہوگی، کوئی حوصلہ نہیں کریں گے اور ہمت نہیں کریں گے، جتنے مرضی بل پاس ہو جائیں تو کیا ہوگا.
اس بل میں یہ بھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ جائیداد کے معاملے میں خواجہ سراؤں سے امتیازی سلوک ختم کیا جائے، جائیداد میں میل خواجہ سرا کو مرد اور فی میل خواجہ سرا کو خاتون کا حصہ دیا جائے گا. سماجی کارکن اور ایڈوکیٹ انیس جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کا پاس ہونا بہت خوش آئین بات ہے.
جو خواجہ سرا ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ان کے حقوق سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. تو یقیناً یہ ایک مثبت قدم ہے اور میرے خیال میں اس کو ہم سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے. لیکن یقیناً اگر ان کے لیے نوکری کا کوٹا مقرر ہو جائے تو اچھی بات ہے. سب سے پاس جو ہے ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے. تو یقیناً اگر ساتھ ساتھ ان کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے تو اچھی بات ہوگی.
خواجہ سراؤں کے حقوق کے اس بل کے مطابق خواجہ سراؤں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، جبکہ مقامی اور قومی سطح پر خواجہ سراؤں کی سیاسی نمائندگی کے لیے 3% کوٹا مقرر کیا جائے گا. سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں داخلے پر پابندی نے بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. یہاں امریکہ میں اگر بچوں کے حقیقی والدین کا انتقال ہو جائے یا ان کا کوئی سرپرست نہ ہو تو ایسی صورت میں امریکی ریاستیں بالغان کے لیے فاسٹر پیرنٹ یعنی رضائی والدین ہونے کی تصدیق کرتی ہیں. یہ افراد ان کے سرپرست اور نگہبان ہوتے ہیں. ایسا اکثر ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے والدین انتقال کر جائیں، تاہم سفری پابندی سے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں. اس بارے میں عرش عرب سادی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے میں ایک چرچ کی سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیم لودرن چرچ سوشل سروسز ایک ایسی تنظیم ہے جو پناہ گزی بچوں کا ان کے ہونے والے فاسٹر پیرنٹ سے رابطہ کراتی ہے. اس تنظیم سے وابستہ کیشیل کولمین کا کہنا ہے، اس وقت ہمیں علم نہیں کہ بچے کب تک پہنچ سکیں گے. ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے آئرین سٹیونسن کی بطور رضائی ماں تصدیق کی. انہوں نے اپنے گھر کو صومالیہ سے آنے والی اپنی منہ بولی بیٹی کے لیے تیار کیا ہے. آئرین کہتی ہیں کہ لاکھوں بچے ایسے ہیں جنہیں ایک موقع چاہیے، ایک ایسا موقع جس سے وہ اپنی بقا کی جنگ بھول کر اپنے آپ کو ڈھونڈ سکیں. آئرین کا کہنا ہے،
There are literally millions of children who need a chance.
وہ اس صورتحال میں نہ ہوتے اگر ان کا سب کچھ نہ لٹ گیا ہوتا. اگر ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی ہوتا تو وہ یہاں امریکہ میں پناہ گزین نہ ہوتے، وہ اس صورتحال میں نہ ہوتے. آئرین اور میری لینڈ کے رہائشی جو رال باوسکی اب بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ سفری پابندیوں کا شکار پناہ گزیں بھی ہوئے ہیں. اس بارے میں جو کا کہنا ہے،
It's safe to say that we've spoke to probably close to 100 people about this.
ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں تقریباً 100 کے قریب لوگوں سے بات کی ہے. کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ شاید اس انتظامی حکم نامے کی مبہم زبان ہے، جس سے یہ علم نہیں ہوتا کہ امریکہ آنے کے خواہاں پناہ گزینوں کے کون قریبی رشتہ دار ہیں اور کون اس زمرے میں نہیں آتا. اس بارے میں جو کی بیوی کریسا رائل باوسکی کا کہنا ہے،
as just citizens trying to interact with our government, it's really hard because we're just getting so
involved. شہری ہونے کے ناتے اپنی ہی حکومت سے بات کرنے کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ہمیں علم نہیں کہ اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ جواب ملتا ہے کہ ہم مزید ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ اور ریفیوجی ری سیٹلمنٹ کے دفاتر دونوں نے ہی وائس آف امریکہ کی درخواست پر اپنا رد عمل نہیں دیا، لیکن کسی بچے کا اپنے گھر استقبال کرنے کے منتظر ان والدین کے لیے سرکاری پالیسی اتنی اہم نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپ میں نیٹو فورسز نے گزشتہ سال تقریباً 800 دفعہ روسی جنگی طیاروں کو روکنے کے لیے پرواز بھرنا پڑی۔ یہ اعداد سن 2014 کے مقابلے میں دگنے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق نیٹو اور روس کے درمیان نئے معاہدے اور اطلاعات کے بہتر سمجھوتے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ کسی ممکنہ خطرناک واقعے سے گریز کیا جا سکے۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر انجم ہیرلڈ کیل۔
روس کے جنگی طیاروں کا مغربی یورپ میں نیٹو میں شامل رکن ملکوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنا ایک معمول تھا۔ ایک جمہوریت نواز تھنک ٹینک ہنری جیکسن سوسائٹی کی ایک رپورٹ میں ماسکو کی جانب سے پرانی تدابیر کے احیاء کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ برطانیہ کو سن 2014 اور 16 کے درمیان 21 بار روسی جنگی جہازوں کو روکنے کے لیے اپنے جنگی جہازوں کو بھیجنا پڑا۔ یورپ میں نیٹو میں شامل دیگر یورپی قوتوں کو کوئک ری ایکشن الرٹ نامی مشن کے تحت تقریباً 800 بار اپنے جہاز روانہ کرنے پڑے۔ اس بارے میں ہنری جیکسن سوسائٹی سے وابستہ اینڈریو فاکس آل کا کہنا ہے،
Russia is able to portray itself theoretically as being strong and NATO members and NATO as a whole.
روس اس قابل ہے کہ ایک ایسی تصویر کشی کرے کہ وہ اپنے آپ کو اصولی طور پر مضبوط اور نیٹو ارکان یا نیٹو کو بحیثیت مجموعی کمزور دکھائے، اور مقامی سطح پر صدر پیوٹن کے لیے یہ خاصا کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل صرف یورپ کے آسمانوں پر ہی نہیں کھیلا جاتا بلکہ سکاٹش بیس میں موجود برطانیہ کے جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوزوں کے بیڑے کے ارد گرد بھی روس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں اینڈریو فاکسال کا کہنا ہے، اگر روسی آبدوزیں ایک لحاظ سے برطانوی آبدوزوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ برطانیہ کے لیے خود کا دفاع کرنے کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تاہم اس کے برعکس روس یہ الزام عائد کرتا ہے کہ نیٹو اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نیٹو کا ٹائفون جیٹ روس کے وزیر دفاع کو لے کر جانے والے جہاز کے بالکل اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس رپورٹ میں کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے مغربی یورپی قوتوں اور روس کے درمیان بہتر ابلاغ اور بات چیت کے لیے واضح اصولوں کی بات کی گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
قطر نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ سے ہولسٹائن نسل کی 4,000 گائیں درآمد کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ ملک میں دودھ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ منگل کے روز ہولسٹائن گایوں کا پہلا ریورڈ بذریعہ قطر ایئر ویز قطر پہنچا۔ قطر ایئر ویز کی 60 پروازوں کے ذریعے ان 4,000 گایوں کو ملک میں لایا جائے گا۔ اس کی تفصیل بھی سن رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے۔
منگل کے روز ہولسٹائن نسل کی گایوں کا پہلا ریورڈ بذریعہ قطر ایئر ویز قطر پہنچا۔ قطر ایئر ویز کی 60 پروازوں کے ذریعے یہ 4,000 گائیں ملک میں لائی جائیں گی۔ یہ سب سعودی عرب کی قیادت میں ہونے والے قطر کے بائیکاٹ کے تناظر میں ہو رہا ہے، اور ان ڈنگروں کو دوحہ کی ایک کاروباری شخصیت ممتاز الخیات نے درآمد کرنا شروع کیا ہے جو پاور انٹرنیشنل ہولڈنگ کے سربراہ ہیں۔ انہیں گائیں درآمد کرنے کا خیال اس وقت آیا جب عرب ریاستوں نے قطر کے ساتھ واحد زمینی راستہ بند کر دیا جس سے قطر میں تازہ دودھ کی فراہمی بند ہو گئی۔ جیسے ہی یہ ریورڈ قطر پہنچا تو اسے دوحہ سے 50 کلومیٹر شمال میں ایک نئے ڈیری فارم پر منتقل کر دیا گیا۔ اس فارم کے مینیجر جان ڈورے نے بتایا کہ پہلی کھیپ 165 ہولسٹائن گاؤں کی تھی جو زیادہ دودھ دینے کے لیے مشہور ہیں۔ الخیات نے بلومبرگ نیوز کو بتایا کہ قطر کے لیے کام کرنے کا یہی وقت ہے۔ ہولسٹائن گائیں کے ریوڑ کی درآمد کو خلیجی ممالک میں جاری بحران کے دوران سرکشی کے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس بحران کے ختم ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ پانچ ہفتے قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کے ساتھ اپنے سفارتی اور اقتصادی تعلقات یہ الزام عائد کرنے کے بعد ختم کر دیے تھے کہ قطر دہشت گردوں کو فنڈ مہیا کر رہا ہے۔ قطر نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ عرب ملکوں کے اس بوائیکاٹ سے پہلے قطر خوراک، جس میں دودھ بھی شامل ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے منگواتا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں ترکی اور ایران نے اپنے اتحادی قطر کی مدد کرتے ہوئے پھل، سبزیاں اور ڈیری کی اشیاء ہوائی راستے سے فراہم کرنا شروع کی ہیں۔ فارم کے مینیجر جان ڈورے کا کہنا تھا کہ فی الحال ترکی کی دارآمدات سے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا معیار مقامی سطح پر پیداوار سے نہیں ہو سکتا۔ ہولسٹائن گائے کی درآمد قطر کو مستقبل میں خوراک کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کی ایک کوشش ہے۔ وین 2030 نامی منصوبے میں ملکی معیشت کا انحصار تیل کی پیداوار سے کم کر کے زراعت کے شعبے پر کرنا ہے۔ جب 4000 گائے قطر پہنچ جائیں گی تو ملک میں دودھ کی مانگ کا تیسرا حصہ پورا کیا جا سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر کے بیشتر حصوں اور جنوبی شہر شوپیاں میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کر دیا، جبکہ جنوبی وادی کے باقی علاقوں میں سخت حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اگرچہ ایسی تدابیر جو عہدیداروں کے مطابق احتیاطی نوعیت کی ہوتی ہیں اختیار کرنا اب ایک معمول بن گیا ہے، اور متنازع علاقے کی صورتحال کے پیش نظر یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ جمعرات کو حالیہ ہفتوں کے مقابلے میں ان پر نسبتاً زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا گیا۔ سری نگر کے پرانے تاریخی شہر میں بدھ کے روز فوج کے ساتھ ایک مقابلے میں مارے گئے ایک عسکریت پسند کے جلوس سے جنازہ پر حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی پیلٹ فائرنگ کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور پھر اس علاقے میں مزار شہدا واقع ہے جہاں استسوا برائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے 13 جولائی 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے اس جلسے اور اس طرح کی دوسری تقریبات کو روکنے کے لیے ان جماعتوں کے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں یا پھر پولیس تھانوں اور جیل خانوں میں نظر بند کر دیا۔ کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے جب اپنے گھر سے زبردستی باہر آ کر مزار شہدا کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تاہم صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی، مخلوط حکومت میں شامل ان کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی سے وابستہ وزراء اور اعلی سول اور پولیس عہدیداروں نے سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ مزار شہدا پر حاضری دی، شہدا کی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ حزب اختلاف میں بھارت نواز جماعتوں کے قائدین کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ وزیر اعلی کی موجودگی میں رسمی لباس زیب تن کیے پولیس اہلکاروں نے شہدا کو سلامی دی۔ بدھ کے روز کشمیر میں جنگ بندی لائن پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 3 مقامی کشمیری ہلاک ہوئے، جبکہ گزشتہ منگل کو مشتبہ شدت پسندوں نے گولیاں چلا کر امرناتھ مندر جانے والے 7 ہندو یاتریوں کو ہلاک کیا۔ کشمیر کا 70 سالہ پرانا تنازعہ کچھ عرصے سے کشیدگی کا شکار ہے۔ کشمیر کے عنوان پر وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں شرکت کرتے ہوئے سری نگر سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار نور احمد بابا نے کہا کہ کشمیر کے حالات بھارت اور پاکستان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ بقول ان کے، جب دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات پرسکون ہوں تو کشمیر کے دونوں طرف آنے جانے کا سلسلہ بہتر طور پر جاری رہتا ہے۔ بقول ان کے، پچھلے 3 سال سے حالات بگڑنے لگے ہیں جب بھارتی افواج نے اپنا رویہ سخت کر دیا۔ نور احمد بابا کے بقول، بھارت کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ کشمیر کو سیکیورٹی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کے سینئر صحافی قمر آغا کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج نے کشمیر کے بیشتر علاقوں میں امن قائم کر لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو بھی شورش ہے وہ پاکستان سے بھیجے گئے گھس بیٹھیوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے آنے والے ان در اندازوں نے کشمیریوں کو بے آواز کر دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے خلیج فارس کے علاقے میں اپنا 4 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے، جس دوران انہوں نے 4 عرب ملکوں کے تواتر کے ساتھ سفارتی دورے کیے، مگر انہیں قطر کے تعطل کو دور کرنے میں بظاہر زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ جمعرات کے روز واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ سعودی قیادت میں گروپ نے پچھلے مہینے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات یہ کہتے ہوئے توڑ لیے تھے کہ دوحہ علاقے میں دہشت گردی کی مالی معاونت کر رہا ہے اور مخالف ملک ایران کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا جو امریکہ جانا چاہتے ہیں تفصیلی ڈیٹا فراہم کرے تاکہ امریکی عہدیدار یہ طے کر سکیں کہ ان شہریوں سے دہشت گردی کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے جمعرات کے روز یہ خبر ایک سفارتی خط کے حوالے سے دیتے ہوئے بتایا کہ یہ خط ایک روز پہلے تمام امریکی سفارت خانوں کو بھیجا گیا تھا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ اس خط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 مارچ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت دنیا بھر کے لیے ویزوں کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ صدر کے ایگزیکٹو آرڈر میں 6 مسلم اکثریت ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر محدود عرصے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ اس حکم نامے کا جسے عدالتوں میں چیلنج کیا گیا تھا مقصد امریکہ میں ممکنہ دہشت گردوں کا داخلہ روکنا تھا۔ خط میں ان تقاضوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر پورا اترنا امریکہ کا سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہوگا۔ امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی میں مزید نرمی کرتے ہوئے امریکی شہریوں کے مزید کئی رشتہ داروں کو پابندی سے مستثنی قرار دے دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے میں دادا دادی اور نانا نانی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے امریکہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس آنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ہونولولو کی ضلعی عدالت کے جج ڈیرک واٹسن نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں حکومت سے کہا کہ 6 مسلمان ملکوں سے آنے والے دادا دادی اور نانا نانی سمیت دیگر رشتہ داروں کی امریکہ میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے پاس آنے پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مسلمان امریکہ میں، سامعین، آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈاکٹر سہیل رانا سے ملوا رہے ہیں جو یہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ان کا شعبہ بچوں کو HIV وائرس اور ایڈس سے بچاؤ اور اس کے علاج کے لیے تحقیقی کام کر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرض خون کی منتقلی سے بھی ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر سہیل نے جواب دیا۔
تو پہلی بات تو ہے کہ خون دیتے ہوئے تو کبھی بھی HIV نہیں سپریڈ ہوتا۔ آپ خون دیتے ہوئے یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہوئے کبھی بھی آپ کو HIV نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری نیڈلز جو ہیں وہ ان میں سے ان کو پوری طرح سٹرلائز کیا ہوتا ہے۔ اور تو خون لیتے ہوئے ایک ہی میں بات کر سکتا ہوں کہ خون جب لے رہے ہیں آپ تو سارا بلڈ ساری دنیا میں اب HIV کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور بہت تھارو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں چانس ہے 1 in a million، ایک 10 لاکھ میں ایک چانس ہے 10 لاکھ بلڈ ٹرانسفیوژن میں کہ HIV ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ تو وہ اتنا کم ہے کہ اسی طرح کا چانس ہے کہ جس طرح کے آپ جی چلو چلتے ہیں ذرا سیر کر کے آئیں تو اوپر سے بجلی گر گئی، ہاں جی، اور آپ کو بجلی لگ گئی اور آپ مر گئے۔ جو چانس اتنا کوئی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ جس طرح بجلی لگنے کا چانس ہے، یا کہ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اس سے زیادہ چانس ہے۔ میں 50,000 میں ایک چانس ہے کہ آپ کو، آپ اگر مال روڈ پہ چل رہے ہیں تو کوئی ایک کار آ کے آپ کو مار دے گی۔ تو خون اس سے سیف ہے ایز کمپیئر ٹو واکنگ آن مال روڈ۔
ہم نے HIV وائرس اور ایڈس میں فرق کی وضاحت چاہی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا،
جی HIV تو انفیکشن ہے جی، اور انفیکشن ہم اس کو انفیکشن اسی وقت کہتے ہیں جبکہ وہ باڈی میں اس نے جو مختلف قسم کے سیلز ہیں ان کو آلریڈی انفیکٹ کر دیا۔ لیکن اس کی پھر سٹیجز ہیں انفیکشن کی، کچھ لوگ ہیں ان کو اس کے کوئی آثار نہیں نظر آتے، ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس کی HIV کی انفیکشن کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہیں جن کا، دیکھیں HIV کا مین وے اور جس طرح یہ جسم کو تباہ کرتا ہے وہ ہمارے جو امیون سیل ہیں، ہمارے امیون سیلز کو اس طرح دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری ملٹری کنٹری کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اسی طرح ہماری ملٹری جو باڈی کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ HIV اس ملٹری کو انفیکٹ کرتا ہے، ان سیلز کو، اور جو خاص سیل جو انفیکٹ کرتا ہے اسے CD4 سیل کہتے ہیں، وہ جو صرف ایک طرح کا لمفوسائٹ ہے۔ تو جب CD4 سیلز آہستہ آہستہ تباہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسٹریم سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ سمجھ لیں کہ بہت ہی کم رہ گئے, اس کو ایڈز کہہ دیتے ہیں. تو جب اس وہ ایڈز آ جائے تو پھر تو سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمارے سارے ارد گرد جرمز ہی جرمز ہیں, ہر قسم کے جرمز ہیں, ہمارے دودھ میں جرم ہیں, ہمارے اپنی جلد اپنی سکن کے اوپر ہیں, اپنے کارپٹ کے اندر جرمز ہیں. تو وہ عام جرمز جو ہیں جو کہ وچ آر لائنگ اراؤنڈ ایوری ویئر, دے کین گیٹ ان ٹو آر بلڈ اینڈ کاز انفیکشنز. تو اس کو ایڈز کہتے ہیں جب وہ اتنی ایڈوانس امیون ڈیفیشنسی ہو جائے کہ اب ہمارا امیون سسٹم قریباً بالکل ہی ختم ہو گیا کہ کوئی بھی جرم جو کہ ادروائز بینیفیشل بھی ہو وہ بھی جا کے جسم میں تباہی ڈال دے, اس کو ایڈز کہتے ہیں.
بچوں میں ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کے علاج اور اس سے بچاؤ کے لیے تحقیق کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سہیل رانا کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان میں امریکہ کے ناظم الامور کیوگو لورینز نے کہا ہے کہ افغانستان میں جس جدوجہد کا ہمیں سامنا ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ. یہ ان عناصر کی جو لوگوں کو بااختیار بنانے اور آزاد کرانے کے خواہش مند ہیں, ان لوگوں کے خلاف کی جانے والی جنگ ہے جو اپنے ساتھی انسانوں کو جسمانی اور روحانی طور پر غلام بنا لیتے ہیں. کابل میں 31 مئی کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقد ہونے والی ریزولوٹ سپورٹ کی ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے سفیر لورنز نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس جرات مند سرزمین پر جاری جدوجہد افغانوں کی ایک بڑی اکثریت کی جو اپنے ملک کی تعمیر نو چاہتے ہیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایک بہتر زندگی کے خواہش مند ہیں, ان لوگوں کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ جنگ ہے جو نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور صرف تشدد اور تباہی کا راستہ ہی جانتے ہیں. بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک 31 مئی کو جرمنی کے سفارت خانے کے قریب پھٹ گیا جس میں تقریباً 150 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 413 افراد زخمی ہوئے جن میں بیشتر شہری تھے. اس سے سفارت خانے کی متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. اس ہولناک حملے کے ذمہ دار دہشت گردوں نے اسے ایک بڑی فتح قرار دیا. سفیر لورینز نے کہا کہ وہ کتنی غلطی پر ہیں, اور مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اس میں شک نہیں کہ روشنی, عقیدے اور محبت کی قوتیں حاوی ہوں گی اور ان بہادر اور قابل فخر لوگوں اور ان ہزاروں جرات مند نوجوانوں, امریکیوں, افغانوں اور دوسرے اتحادی ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہیں اور بھی زیادہ توقیر بخشیں گی جو اس نصب العین میں اپنی جانوں سے محروم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تعمیر نو چاہتی ہے اور ترقی کی ہم نوا ہے. سن 2001 کے بعد سے ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانوں نے تھوڑے وقت میں کتنی پیش رفت کی ہے. گزشتہ 16 برسوں میں اسکول, ہسپتال, سرکاری عمارتیں, تجارتی مراکز سبھی کچھ تعمیر ہوئے ہیں اور سیل فون اور عوامی خدمات کے ادارے بنے اور متعارف ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ایسے لوگوں کے عزم کا عملی اظہار ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امن کی تعمیر چاہتے ہیں اور امن پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس بہت تھوڑی سی اقلیت ایسی ہے جو تباہی پھیلانے والی ہے, جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفرت اور بدی کی خواہشات پر مبنی بربادی چاہتی ہے. لیکن تاریخ کا عمل واضح ہے, تباہی پھیلانے والے یہ لوگ حاوی نہیں ہو سکتے, اس لیے ان کا نظریہ خود اپنی تباہی کے مترادف ہے اور وہ یا تو ہتھیار ڈال دیں گے یا پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے. انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں افغانستان تنہا نہیں ہے. امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ آخری دم تک وہ ساتھ ہوگا اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر واسکو والوویچ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ Thank you.